کس قدر ذلیل ہوتے ہیں بیچارے، خود دوڑتے ہیں ادھر سے ادھر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو مذہب بھی بدل دیتے ہیں، ان کے مذہب میں ہوتا ہے کہ نہیں تین طلاق تین ہی طلاق ہے، تو جا کر کے کہتے ہیں آج سے ہم بیوی کے دامن سے پناہ لینے کے لیے اپنا مذہب بھی بدل کر کے ہم آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. کتنے لوگ پوچھا یہاں پاکستان سے، ابھی ایک مہینہ پہلے یا ڈیڑھ مہینہ کی بات ہے، ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایسا ہے قصہ اور یہ ہے کہ تین طلاق دے دیا، باقاعدہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار مرتبہ انہوں نے فون کیا، پانچ مرتبہ. میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کس مذہب کے ہیں، کہتے ہیں تین طلاق دے دیا ہے آپ بتائیں کیا کریں. ہم نے کہا وہاں علماء ہیں وہاں سے فتوا لیجیے، ہم نہیں دے سکتے کچھ. اور کاٹ دیا میں نے، نہیں نہیں آپ دیجیے کیوں ایسا آپ لوگ عالم. اور سعودیہ کا مسئلہ ہے، سعودیہ. ہم نے کہا سعودیہ کی باتیں آپ لیتے ہیں ہر بات، پھنس گئے تب وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے. آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہنفی مذہب کا ہوں لیکن آپ کا فتویٰ ہم عمل کریں گے. ہم نے کہا نہیں آپ وہیں سے لیجیے، ہمیں حق نہیں ہے، ہم یہاں اس حکومت پر رہتے ہیں جس نے بھی جس حکومت نے بھی تین طلاق کو اختیار کیا. اگر حکومت وقت وہاں کی اختیار کر لے رہی ہے تو ہم اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے تیسرے دن رات اللہ بار بار فون کرے کہ کوئی سہارا مل جائے. ہم نے کہا دیکھیے اگر آپ نے ہماری طرف کوئی چیز منسوخ کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے، ہم نہیں کچھ کہیں گے اس کے بعد. آپ وہاں فتویٰ لیجیے، آپ کو فتویٰ ملے. آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں. کہا نہیں، کہا سنا ہے کہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ تین طلاق اس کا ایک ہی ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ آپ جہاں یہ دے رہے ہیں فتویٰ چاہیے ان سے لیجیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مذہب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. مذہب چھوڑیں گے تو پھر لوگوں میں نکلا پڑیں گے. آخر انہوں نے بہت کوشش کی، میں نے بتایا نہیں. ہم نے کہا جائیے آپ، اگر واقعی آپ لینا چاہتے ہیں سنت کا فتویٰ تو آپ وہاں لے لیں. ان لوگوں کے پاس جامع سلفیہ ہیں کراچی میں ہیں، رحمانیہ اور دوسرے سب بارہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سنت کے خلاف کر کے ان پریشانیوں میں وہ پڑ جاتے ہیں. سر رسول کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فطلقوہن لعدتہن، عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت. یہ تفسیر ہے لے وقت عدت رہے ہیں. عدت کا وقت کیا ہے؟ طہر ہے. طہر میں ایک طلاق، اس کے بعد کم ہی ایسا ہوگا کہ اگر ناراضگی میں طلاق ہوا ہے تو ایک مہینے یا بیس دن کی پچیس دن کی مدت ہے. اور یہ بھی ایک شرعی چیز ہے، یہ بھی غلط کرتے ہیں لوگ، شریعت کے خلاف کر کے ایک غلطی کر کے بہت کچھ نقصان اٹھاتے ہیں. اس حالت میں رجعی طلاق ہے. رجعی کا مطلب ہے کسی وقت ہوئی میاں بیوی اکٹھا ہو جائیں تو ہو گئے، پانی اپنے راستے بہنے لگا. لیکن اگر واقعی دل نہیں، عورت کو وہیں گھر ہی میں رہنا ہے، شوہر طلاق دے دیے ہیں، اپنا اس سے میل ملاپ نہ رکھے لیکن گھر ہی میں رہنا ہے، اس کے لیے کھانا پینا سب کچھ انتظام بیوی ہی اس کے لیے انتظام کرے جو کچھ ہو. بہرحال جب یہ حالت ہوگی تو پتھر کا دل ہو تبھی ہو سکتا ہے وہ نہ راضی ہو شوہر، تو ایک طلاق دے کر کے وہ رجوع کر سکتا ہے. پھر دوسرا طلاق اگر پہلا طلاق دے دیا اور ایک طہر گزر گیا، ایک پاکی کا زمانہ گزر گیا، دوسرا طہر آئے حیض کے بعد، پھر اگر طلاق دینا چاہے تو دوسرا طلاق دے. گھر سے نہ نکالے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. کتنی بڑی مخالفت ہوتی اس کی، اس مخالفت کی بنا پر حقیقت میں بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، بچے ضائع ہو جاتے ہیں آپس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے گھر سے نہ نکالو. ابھی ان کا یہ گھر اگرچہ طلاق دے دیا ہے لیکن ان کا گھر ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ نہیں کہا من بیوتکم، اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو. گویا ابھی ان کا حق ہے وہاں رہنے کا، تو گویا دوسرے طور میں بھی سینے پر ڈال دلے آپ سے رہے وہاں، نکلنا نہیں ہے اس کو. اس کے بعد پھر اگر خدا نہ خواستہ نہیں بن پڑی تو پھر حیض آئے گا، تیسرا طہر پاکی آئے گی، اس میں تین طلاق جب دے دے گا تو اس وقت بھی وہ آرانے کا حق رہے گا، کیونکہ اب اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں دونوں، رجوع بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتے. حتی فإن طلقها الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تصريح بإحسان. طلاق دو مرتبہ، طلاق کا حق دو مرتبہ ہے، جس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور اگر تین طلاق دیا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر تیسرا طلاق دے دیا تو پھر وہ عورت پہلے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک جا کر کے کہیں اس سے عدت گزر جائے پھر جا کر کے شادی کر لی، خدا نخواستہ وہاں بھی گزارا نہیں ہوا تو پھر طلاق ہو گئے، تو پھر یہ نئے سرے سے نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے۔ یہ ہے سنت کا طریقہ۔ اگر ان مراحل سے طلاق کے دن گزریں تو یقیناً طلاق کے واقعات بہت کم ہوں گے، طلاق کے واقعات بہت کم ہوں گے، بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیک وقت تین طلاق ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عورت کو بھگا بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اب تین طلاق مانا گیا تو پھر عورت کے ساتھ رجوع ممکن نہیں، اس کو نکال دیا جاتا ہے گھر سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلا طلاق دیں اور وہ گھر میں رہے، اور وہ بھی رہے، کھانے پینے کا انتظام اس کو حق ہے، نان نفقہ اور سنا کا۔ جی
صاحب، جو تین طلاق ایک ہی محفل میں جو مانتے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟
ان کے پاس طلاق عام لفظ وہی ہے کہ تین طلاق دے دیا تو پھر حق نہیں ہے، تین طلاق تو تین طلاق کا مطلب اکٹھا دیا یا الگ الگ دیا، یہی عام لفظ لیتے ہیں۔ اور بعض روایت احادیث میں ہے کہ ایک شخص آئے پیر رسول کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا، اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے بیک وقت دیا ہے یا الگ الگ دیا، تو کہتے ہیں تین طلاق دیا اس کا مطلب ایک ہی وقت دے دیا، نہیں، اس زمانے میں مخالفتیں نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی تو پیر رسول پر وہی نازل ہوتی تھی کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس پر آپ تنبیہ کیجیے اپنی امت کو۔ تو تین طلاق نہیں ہوتا تھا اکٹھا، اسی پر ہمارا ایمان ہے، الگ الگ دیتے تھے، آ کر کے کسی نے بیان کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا، تو یہ نہیں کہ تینوں اکٹھا طلاق دے دیا، صحیح روایت میں کہیں نہیں آپ پائیں گے اس طرح کا۔ تو اگر میاں بیوی میں میاں ناراض ہے یا میاں کو بیوی ناپسند ہے، نہیں اتفاق ہو رہا ہے، تو پھر طلاق کا حق مرد کو ہے، الطلاق لمن اخذ بالساق، جس نے ٹانگ پکڑی اس کو آپ نے طلاق، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ عورت اگر نکلنا چاہے زوجیت سے، ہو سکتا ہے شوہر اس پر جان چھڑک رہا ہو، مر مٹ رہا ہو، لیکن عورت کو پسند نہ ہو تو اس کے دل کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے، کسی وجہ سے دونوں میں نفرت ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر کی شکل سے دین اور ایمان میں اس کے کوئی تہمت نہیں دے رہی ہے لیکن اس کی شکل سے اس کو ناپسندیدگی ہے، تب بھی اس کو جائز ہے، اگر نہیں امکان ہے دل جمنے کا تو پھر طلاق اس سے جدائی لے سکتی ہے، لیکن جدائی کی شکل کیا ہے؟ خلع۔ خلع کا مطلب جیسے خلع کے معنی لباس کو اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جہاں اس آیت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس، گویا عورت اس لباس کو اب نکال دے گی، خلع ہو جائے گا، خلع لباس ہو، تو خلع کرنے کی شکل میں وہ اپنا حق لے سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے اس سے۔ خلع کی شکل کیا ہوگی؟ کہ وہ مہر دے دے جو مہر شوہر نے دیا ہے، اور پھر وہ قاضی ان دونوں کو الگ کر دے، یا شوہر کہے کہ ہم تمہیں طلاق دے رہے ہیں، طلاق دے یا نہ دے، جب خلع قبول کر لیا، اس سے پیسے لے لیے تو جدائی ہو گئی۔ اب اس میں طلاق دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ اگر قاضی خلع لکھ دے رہا ہے تو پھر شوہر ایک بار بھی نہ بولیں کہ طلاق دے دیا ہم نے، طلاق ہوا ہی نہیں، یعنی دونوں میں جدائی ہو گئی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، ان کی روایت شاید گزر چکی ہے یا آئے گی، وہ کہتے ہیں، روایت آ رہی ہے، انہوں نے ان کی بیوی تھی زینب نام تھا ان کا، حضرت ثابت سے شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد ان کو ناپسند رہے کیونکہ شکل اچھی نہیں، کالے تھے، چھوٹے قد کے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول لا یجتمع رأسی و رأس ثابت، ثابت کا سر اور میرا سر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، یعنی آئی بہرحال ناراضگی میں، کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول وہ تین آدمیوں کی دو آدمیوں کے درمیان جا رہے تھے، فہوا اکثرہم قامت، دونوں میں سے دونوں سے سب سے چھوٹے قد کے، سب سے کالے رنگ کے اور سب سے خراب شکل کے تھے، مجھے پسند نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا اتر الدین حدیقتہ، کیا انہوں نے جو باغیچہ دیا ہے مہر میں، کیا وہ باغیچہ تم واپس لے دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ زیادہ، اور مانگے تو ہم دے کر کے جدائی چاہتے ہیں، یعنی گویا نفرت کی حالت تھی۔ تو بہرحال پیارے رسول نے فیصلہ کر دیا ان دونوں کے الگ ہونے کا۔ عورت کے بھی یہ نہیں کہ عورت کو مجبور کیا جائے، یا جیسے دوسرے مذاہب میں کہ نہیں، عورت کو اگر اس درخت سے باندھ دیا جائے تو زندگی اس کو گزارنی ہے، اگر شوہر مر گیا تو اس کو اس کے ساتھ ستی ہونا ہے، نہیں، شریعت نے ہر ایک کو حق دیا ہے، اسلام نے جس طرح عورت کو حق دیا ہے، پوری دنیا کے مذاہب میں رہا ہوگا، لیکن جو مذاہب بدل کر کے ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا اور کوئی ہو، اس میں وہ حق نہیں رہا عورت کا. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں, متحدہ ہندوستان میں کیا ہوا کرتا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے کہ آج کل ہندو عورتیں مرنے اور ستی ہونے سے بچ گئیں. اسلام کا اثر ہے حقیقت, مسلمانوں کا اثر, اس کا اعتراف کرتے ہیں لوگ. تو اور بہت سے اخلاق عادات مسلمانوں سے لے کر کے انہوں نے اپنے اچھے کیے. بہرحال تو عورت کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چھٹکارا لے سکتی ہے اگر اس کو پسند نہیں ہے شوہر. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ثابت بن قیس کی بیوی آئی پیارے رسول کے پاس. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ثابت بن قیس ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام. اے اللہ کے رسول, حضرت ثابت کے دین اور ان کی اخلاق حسنہ پر میں کوئی نقطہ نہیں رکھتی ہوں, نقطہ چینی نہیں کر رہی ہوں, مجھے اعتراض نہیں ان کے دین اور ان کے اخلاق میں. ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام, میں ان کے ناشکریے کو نہیں برداشت کر سکتی ہوں. یعنی یہ کہ میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا. کفر کا مطلب میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول نے جہاں کہا ہے عورتوں کے بارے میں کہ تم لوگ صدقہ کرو, تکفرن العشیر, اپنے شوہروں کی تم ناشکری کرتی ہو. تو کہتی ہیں کہ میں ہو سکتا ہے ان کی ناشکری کر جاؤں, میں یہ پسند نہیں کرتی ہوں کیونکہ ہمارا دل ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے. انی اکرہ الکفر, یہ نہیں مانا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو ہم کافرہ ہو جائیں گے. نہیں, وہاں ان کے شوہر کی ناشکری یا ان کے حقوق کی ادائیگی میں میں کمی کر کے اسلام میں نہیں رہ سکتی, اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ان سے الگ ہو جاؤں. انی اکرہ الکفر فی الاسلام, بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں گی اگر نہیں ایسا ہوگا تو, اگر ہم جدائی نہیں. یہ غلط ہے, یہ بلکہ مانا یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق نہیں دے سکتے, اور عورتوں کو مردوں کا حقوق دینا واجب ہے, نہ دیں تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے اور جہنم میں جانے کی بات ہے. اس وجہ سے میں ان کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی, میں ان سے آزاد ہونا چاہتی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا, اثر الدین علی حدیقتہ, ان کا باغیچہ تم واپس دے سکتی ہو جو مہر میں دیا ہے. قالت نعم, اللہ کے رسول, قال اللہ کے رسول, جی ہاں دے سکتی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے پھر حضرت ثابت سے کہا, اقبل الحدیقت وطلقها تطلیقا, باغیچہ اپنا واپس لے لو اور ایک طلاق دے دو. طلاق نہ بھی دیں, میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ طلاق دے شوہر یا نہ دے, قاضی کہے کہ تم طلاق دے دو, طلاق دے دیا. اور اگر نہ بھی دے تو قاضی اگر لکھ دے کہ دونوں میں جدائی ہوگی, انہوں نے اپنا مہر واپس لے لیا, واپس لینے کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہیں, جدائی ہوگی, وہ ایک ٹوک بھی نہ بولے کہ ہم طلاق دے رہے ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں کہ ہم طلاق دے رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں ان کو, خلع کر رہے ہیں, تو وہ بھی مطلوب ہے. پیارے رسول نے ان سے طلب کیا. وہ فی روایت امر رہا میں طلاق دیا, واپس کر کے ان کا باغیچہ اور ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو, یعنی چھوڑ دو اپنی زوجیت سے. بولے ابھی داؤد ترمیدی ان نمرا تصاب اخبر فجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت ہے حیض. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کے وقت ان کی عدت ایک حیض رکھی, یعنی ایک مرتبہ رحم پاک ہو گیا. 3 مہینے کی عدت خلا میں ضروری نہیں ہے, طلاق میں 3 مہینے یا وفات میں 4 مہینے. اس مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہے بہرحال, لیکن یہ روایت آئی ہے اور یہ حسن کے درجے تک ہے کہ پیارے رسول نے ان کو کہا کہ ایک حیض کے بعد جو پاک ہوگی تم, اس کے بعد تمہیں شادی کا دوسری شادی کا حق ہے. وہ فی روایت عمرو بن شعیب بن نبی عن جدی حمد بن ماجہ, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی روایت جو ابن ماجہ میں ہے, اس کے الفاظ ہیں, نقاب ابن قیس کان دمیمن, بد شکل تھے, ان کی شکل اچھی نہیں تھی. وان امرأته قالت, ان کی بیوی نے کہا کہ لولا مخافت اللہ اذا دخل علی لبصقت فی وجهی, اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا جب میرے پاس آتے ہیں وہ, تو میں ان کے چہرے پہ تھوک دوں, ان کے چہرے پہ تھوک دوں. تو یہ تھا ان کی یعنی ناپسندیدگی کا مظہر, اور اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ سب کر کے میں اللہ سے نہ ڈر کر کے اگر کروں تو میں ان کا ناشکریہ کروں گا, اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. انی اکرہ الکفر فی الاسلام لبصقت وجهی لولا مخافت اللہ, اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا جب وہ میرے پاس آئے تو میں ان کے چہرے پر تھوک دیتا. لبصقت فی وجهی. بولے احمد بن حدیث سار بن ابی حسما, امام احمد کی روایت میں ہے, کان ذلک اول خلع فی الاسلام, اسلام میں یہ سب سے پہلے خلع کا واقع ہوا ثابت بن قیس اور ان کی بیوی زینب کا. حاصل ہے کچھ جی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. کیا دعا پڑھنی چاہیے جب آپ کے روزے پر جاتے ہیں آپ کے روزے پر؟ اور صلوات و سلام کس کو کہتے ہیں؟ صلوات کہتے ہیں پیارے رسول کے روزے مبارک پر صلوات و سلام پڑھنا ہے، اور وہی عام دعا بھی پڑھیں اس کے ساتھ، السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون، کوئی بھی قبر پیارے رسول کی قبر مبارک پر صلوات و سلام، جیسا کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، ماں باپ یا کسی اور کی قبر پر تو صلوات و سلام نہیں پڑھنا ہے. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں جب کوئی قبر کی زیارت کرے تو کیا پڑھے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ کہو السلام علیکم دار قوم مومنین، دوسری روایت میں السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم سلفنا ونحن بالارض، تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی اے قبروں والے، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، جس طرح تم یہاں آئے ہو ہمیں بھی یہاں آنا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے تمہارے گناہوں کو. یہ دعا ہے. پھر رسول کے پاس بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں عام قبروں کے حکم میں، لیکن زیادہ اس سے بڑھ کر کے آپ کو صلاۃ وسلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وہاں کہہ سکتے ہیں، جس طرح السلام علیکم یا علی القبور، یا وہاں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر رسول پر صلات اور سلام پڑھو. پھر آپ کا سوال ہے صلات سلام کس کو کہتے ہیں؟ صلات کہتے ہیں اے اللہ صلات، اللہم صلی علی کہنے کو صلات، یعنی آپ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی ہے صلات کا. اور سلام اللہم سلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے، جس طرح وہاں سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہر مقبور کسی بھی قبر والے پر، کسی طرح یہاں بھی سلام کا معنی یہی ہے. تو صلات کا معنی ہے رحمت طلب کرنی ہے اللہ رسول کے لیے. یہاں سے یہ چیزیں معلوم ہوئی کہ کوئی جا کر کے پیارے رسول سے ڈائریکٹ رحمت طلب کرے اور کہے کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر رحم کیجئے، یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، پیارے رسول نے اس کو شرک کہا. اس وجہ سے وہاں جذبات میں آ کر کے یا اپنے باپ دادا کی عقیدے کو لے کر کے آدمی جا کے کہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا قبروں پہ جا کے ایسے ہی کہتے ہیں، ان سے طلب کرتے تھے، پیارے رسول تو سب سے بڑے ہیں وہاں طلب کرنا ہمیں کیا بات ہے؟ تو یہ چیز بہرحال شرک میں ہے. نہیں، آپ کے اوپر جتنا صلوات و سلام کھڑے ہو کر کے پڑھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت ابو بکر اور عمر کے اوپر السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر، صلوات حضرت ابو بکر عمر پر نہیں ہے، سلام ہے، جس طرح عام قبر کے اوپر لوگوں کے اوپر سلام پڑھنا ہے. اور کیا نعت پڑھنا، جس کو کچھ لوگ ہیں اس کو بھی صلوات و سلام بلاتے ہیں یا بتاتے ہیں، جائز ہے؟ نعت جو ہے پیارے رسول کی تعریف وہاں یہ مقصد نہیں ہے. وہاں پڑھنا نعت کا معنی حمد و ثنا و نعت، حمد و ثنا اللہ کی تعریف، اور نعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے اوصاف کی آپ کے درجے کی، وہاں یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ جا کر کے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ صلوات و سلام پڑھیں پیارے رسول کے لیے، رحمت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، رحمت طلب کریں پیارے رسول کے لیے، سبحان اللہ. اور وہاں آپ جا کر کے نعت پڑھنا شروع کر دیں تو نعت میں بھی اپنے یہاں نعتوں میں بہت کچھ بے احتیاطی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اس طرح کے نعتی اشعار، اس کو بہت ہی اونچا شعر سمجھا جاتا ہے بعض شعروں کے درمیان، حالانکہ اس کی تعریف یہی ہوگی کہ شعر کا سب سے جھوٹا جو شعر ہوتا ہے اس کو زیادہ لوگ پسند کرتے تھے، یہ سب سے جھوٹا شعر ہے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ واحد احد ہے، جو کچھ دینے والے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے، وہ واحد احد ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دینا ہے تو پیارے رسول سے کو دینا ہے، لینا ہے تو پیارے رسول سے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اسی طرح بہت سے شرکی نعت ہوتے ہیں، ان کا پڑھنا غلط ہے. جی
یہ یا ندا حاضر کی نہیں ہو جاتی یا رسول اللہ کہنے سے؟
یا ندا آپ یا رسول اللہ ہر جگہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جس طرح قبر پہ حکم ہے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، ان کو مخاطب کرنا ہے. مخاطب کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں. آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں وہ میری بات سن رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کہیں بھی صحیح روایت میں آیا ہے نہیں آیا ہے کہ مردے ہماری بات سنتے، کوئی بھی ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما انت، اے پیارے رسول آپ نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو دفن ہو چکا آپ اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. اب جو لوگ دعویٰ کرتے نہیں پیارے رسول سنتے ہیں، یا ہمارے مدفونین مقبورین جب ان کو ہم سلام پڑھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا, باپ محسوس کرتا ہے, ماں محسوس کرتی ہے بیٹا آیا. یہ سب محسوس کرنا غلط ہے, یہ خیال رکھنا عقیدہ رکھنا غلط ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اس طرح مخاطب ہو کر کے ان کے لیے دعا کریں. اسی طرح پیار رسول کے قبر مبارک پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں, لیکن دوسری جگہوں پر اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے, جیسا کہ حضرت عائشہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, کہ پیارے رسول جب زندہ تھے تو ہم اپنی تحیات جو پڑھتے تھے اس میں کہتے تھے السلام علیک ایہا النبی, فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی النبی. جب پیارے رسول کی وفات ہو گئی تو ہم یہ کہتے تھے کہ پیارے رسول پر سلام ہو, یا کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے. دیکھیے اتنا احتیاط. تو یہاں آ کر کے ہم السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. لیکن قبر پر جس طرح عام آدمیوں کے قبر پر مخاطب کرتے ہیں, ہم اسی طرح وہاں جا کر کے کہہ سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے روایت ہے, مخاطب ہو کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابتا. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابتا. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں, یہ عقیدہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی کو خاوند, کسی کا خاوند مفقود الخبر ہو جائے اور دو سال کے بعد قاضی نے نکاح فسخ کرا دیا اور اس عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی, اس کے بعد پہلا شوہر حاضر ہو جائے, تو کیا حکم ہے ذرا تفصیل عرض کیجیے. آپ کو شاید ہندوستان کا کوئی قصہ یاد آ رہا ہے, کوئی ایسا ہوا ہے. اصل میں چار سال کم سے کم مدت ہے, یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. یہاں بھی اگر دیکھیں تو فقہ حنفی میں 90 سال تک انتظار کرنا, یعنی جس کا شوہر مفقود ہو جائے اس کی کوئی خبر نہیں, اور ایسی جگہ پر گیا ہے جہاں خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جانے کا خطرہ, ویسے جنگ میں تھا, نہیں خبر ملی, اس کا مطلب ہے کہ جہاز ڈوب گیا, اس سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں کچھ لوگ, لیکن نہیں کوئی خبر, چار سے ایک سال نہیں, دو سال نہیں, تین سال نہیں, چار سال تک کوئی خبر نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوب گئے. اسی طرح اور کوئی ایسا آگ لگی خدا نہ خواستہ, تو چار سال تک کم سے کم انتظار کرنا ہے, دو سال کے بعد یہ جائز نہیں ہے. چار سال تک کوئی انتظار کرے, جیسا کہ صحیح روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بھی کیا اس طرح کا, اور فتحانفی میں ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے. 90 سال تک وہ زندہ بھی رہتی ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک چیز معقول بھی نہیں ہے, قیاس کے خلاف ہے. چار سال تو گزار سکتے ہیں, لیکن 90 سال گزار کر کے زندہ بھی رہے تو اس پوپلی عورت سے کون شادی
کرے.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دو سال کے درمیان شادی کرا دی قاضی نے تو ان کا یہ کرنا غلط ہے, کہنا غلط ہے. شوہر آیا تو اس کو حق ہے کہ اس بیوی کو چاہے تو چھین کر کے, اور حکومت کے زور سے چھین کر کے پہلے شوہر کو دی جائے گی, لیکن اگر چار سال کے بعد ہو گیا تو پھر نہیں دی جائے گی. یہ مختصر تفصیل. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ مسجد عائشہ سے عام عمرہ یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ عمرہ میقات سے ہوتا ہے, مسجد عائشہ عام عمرے کا میقات ہے, مکے والوں کے لیے میقات ہے. یا پھر جس عورت کی حالت حضرت عائشہ جیسی ہو گئی ہو کہ احرام باندھ کر کے عمرے کی آئی تھی اور حج بھی کرنا تھا اس کو, لیکن اس درمیان وہ پاک نہ ہو سکی, پاک نہیں ہوئی, طواف نہیں کر سکی, صحیح نہیں کر سکی عمرے کی, اسی حالت میں مینا عرفات نکل گئی, عمرہ نہیں کیا اس نے, تو وہ جا کر کے وہاں سے عمرہ کر سکتی ہے, کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں یہی ایک حادثہ تھا. اور دوسرے لوگ جو باہر سے آتے تھے تنعیم سے یا جہرانہ سے عمرہ نہیں کرتے تھے. جی, نماز کے دوران یا عام اوقات میں شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ شاید آپ نے سن رکھا ہے, یا دہانی یا تذکیر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار, ٹخنے سے نیچے جو ہوگا وہ جہنم میں ہوگا, جہنم میں ہوگا. اس وجہ سے, اور یہ کہنا کہ نہیں وہ تو صرف ایک روایت میں آیا ہے منجر ازار ہو کویلا, جو اپنے تابند کو گھمنڈ سے کھینچے گا زمین پر, یعنی لمبا کرے گا, تو قیامت میں وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک روایت میں کہ وہ جہنم میں ہنستا جائے گا. اس سے یہ کہنا کہ نہیں ہوئے کوئلہ گھمنڈ سے اگر کرا تب ہوگی یہ عذاب ہوگا یا یہ سزا ہوگی, نہیں. پیارے رسول نے دوسری جگہوں پر عام طور پر غلط کام سے مشابہت سے بھی منع کیا, اگرچہ آپ کی نیت صحیح ہو. کسی قبر کے پاس جا کر کے اللہ کے لیے آپ پڑھیں گے نماز تو وہاں منع ہے, ہزار آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ نہیں ہم قبر سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں, ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہاں نماز پڑھنی بنی ہے منع ہے. اسی طرح یہ کام منع ہے, چاہے آپ نیک نیتی سے کریں کہ ہمارے دل میں گھمنڈ نہیں ہے, ایسے ہی ہم ٹھیک رہیں, کیوں ایک برے کام سے مشابہت کیوں کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ تخنے نیچے سے شلوار ہو, کرتا ہو, پائجامہ ہو یا پتلون ہو, کوئی بھی ہو, وہ جائز نہیں. اس کو اوپر مسلمانوں کا, پیارے رسول نے فرمایا عزرت المومن, ایک مسلمان کا تہبند دخنے سے اوپر ہوتا ہے یا نصف ساق تک ہوتا ہے. پیارے رسول نے اس سے نیچے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ حب رسول اور حب دین کا مسئلہ ہے. کیا اولاد اور دولت عورت کے مقدر میں ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ لوگ ہر چیز مقدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا جس کو دے گا, جس کو چاہے گا نہیں دے گا. اسباب شادی کرنا اور شادی کے ساتھ خدا نخواستہ اگر بیماری بھی ہے تو علاج اور سب کچھ, یہ ہمارے اوپر فرض ہے, واجب ہے. لیکن لینا دینا تمام اسباب مہیا ہو اللہ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آگ کو پانی میں بدل دیتا ہے, آگ کو ٹھنڈک بنا دیتا ہے, یا نارو کونی مردوں سلام علیہ بنائیں. تو اسباب بھی اللہ نہ چاہیں گے نہیں ہوگا. اس وجہ سے آدمی کو ایک منٹ کے لیے بھی اللہ سے تعلق نہیں, یا اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے تعلق نہیں ختم کرنا چاہیے. پیارے رسول کی دعاؤں میں سے تھا اللہ ملا تفصیل اللہ نہ فکر بتائیں, اے میرے رب پلک بھجا پلک گراتے تک اتنی مدت تک بھی میں اپنی مدد مجھ سے نہ چھوڑ. تو ہمیشہ اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے, سب کچھ کر کے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اسباب مہیا رکھنا چاہیے, اسباب کے لیے دوڑنا چاہیے. اور ہر چیز مقدر ہوتی ہے, عورت کے لیے بھی, مرد کے لیے. مرد کے لیے کون عورت ہوگی, کتنے اولاد ہوگی, ماں عورت کے لیے کتنے, کون سا شوہر ہوگا, کتنے شوہر ہوں گے, کون مر جائے گا, کون جیے گا, یہ سب بغیر تقدیر کے کوئی چیز نہیں ہے. جانور کے لیے بھی ہر چیز مقدر ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا عام جانوروں کے لیے. اس میں روشنی ڈال کر فرمائیں,
جیسا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے نصیب میں اولاد ہوتی ہے اور عورتوں کے نصیب میں دولت مال ہوتی ہے, یہ کو مل جائے, یہ کہتے ہیں.
ہاں یہ کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ مرد کے نصیب میں اولاد ہوتی ہے, عورت کے نصیب میں دولت ہوتی ہے. اس کا کچھ تھوڑا سا ہمارے خیال سے ہے اصل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شادی کر لو, غریبی کی وجہ سے شادی سے نہ رکو. یقون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیں گے اپنی مہربانی سے. تو ہو سکتا ہے اس کی بنا پر کہتے ہوں, لیکن یہ کہنا کہ نہیں شوہر کے تقدیر سے اولاد ہوتی نہیں, سب کچھ مل ملا کر کے ہوتی. کیونکہ من بین الصلب والترائب نکل کر کے وہ پانی اور رحم میں آتا ہے, تو دونوں کا اشتراک ہوتا ہے, دونوں کی تقدیر سے اولاد ملی, مال بھی ان کے تقدیر سے. لیکن عورت کی تقدیر, عورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے مال آدمی کا بڑھ جائے, کیونکہ آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے. یہ یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار بنا دے گا. اور ایک چیز عام یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے. لا تدرون بأيكم ترزقون, کسی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا. ہوتا ہے ایسا, گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, دادا پر دادا سڑ رہے ہیں, چار پائی پہ پڑے ہوئے سال دو سال سے, گھر میں الحمدللہ مالداری کا بھی انتقال ہوا تو اچانک جیسے ختم ہو جاتا ہے, ایسا ہوا ہے, دیکھا جاتا ہے, اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. بہرحال تو یہ چیز ہے, کسی کی وجہ سے, کسی کی دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے, کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. کسی کا کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کی حد تک مہمانی اپنے واجب جو ہے وہ اپنی روزی لے کے آتا ہے, جیسا کہ بعض آثار میں ہے. حضور پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام, گھر چھوٹا تھا, پورا عالم وہاں اکٹھا ہوا تھا, مدینہ اور اطراف مدینہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے پیارے رسول کے جنازے کے لیے. تو کان انا سید خلون ارسالن, چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے جاتے تھے, اس میں کوئی بھی ایک ضرور جنازے کی نماز پڑھاتا رہا ہوگا. یعنی ایک جنازہ نہیں, ہزاروں ہو جائے تو کم ہے پیارے رسول کا جنازہ. اس وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں شخص نے پڑھایا صرف نہیں, کان انا سید خلون ارسالن, چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے کمرے میں داخل ہوتے تھے اور پھر جنازے کی نماز پیارے رسول کی پڑھتے تھے. سب نے اکٹھا پیارے رسول کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی.
یہ رسول اللہ کے بارے میں جو عمرے اور حج کے لیے لوگ لازمی جان کر مدینے سے
اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ فرض کیا ہے، اور حج اور عمرہ کے ارکان سب کعبہ اور حوالے کعبہ عرفات منا مزدلفہ سے متعلق ہے. اگر کوئی شخص عمرہ اور حج یہاں کر لے رہا ہے اور نہیں گیا مدینہ شریف، تو اس کو یہ کہنا کہ تمہارا حج نہیں ہوا یہ غلط ہے. حج ہو گیا، رہ گئی بات ایک مزید فضیلت کی بات ہے، پیارے رسول یہاں آئے ہیں تو پیارے رسول کی مسجد میں بھی جائیں، نیت یہ نہ ہو کہ پیارے رسول کے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس کو بھی صحابہ کرام نے اس کو غلط کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خاص طور پہ کہا ہے کہ جو شخص یہ نیت کر کے جائے کہ ہم پیارے رسول کی زیارت کریں گے، یہ زیارت صحیح نہیں ہے. زیارت مسجد رسول ہو، اسی طرح اگر جائیں تو مسجد اقصا کی زیارت کی نیت سے جائیں، وہاں اگر کسی کے قبر ہے تو وہاں زیارت کر سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد، لیکن کسی کے قبر کی زیارت کے نام سے جانا یہ صحیح نہیں. تو اگر گیا تو وہاں مسجد رسول میں نماز پڑھیں اور پھر زیارت کریں، لیکن اگر یہیں سے واپس چلا گیا کوئی تو اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہوئی، فرض ادا ہو گیا. رہ گیا کہ وہاں جائے گا تو مزید، اگر یہیں کوئی سے مان لیجیے، ایک چیز کھل کر کے میں بتاؤں آپ کو، اس کو آپ لوگ چاہے برا بھی مان جائیں لیکن برا ماننے کی نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہاں ایک لاکھ کا اجر مل رہا ہے اور وہاں دو لاکھ ایک ہزار کا، اور ہم زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام یہیں سے پڑھتے رہیں، جتنے دن ہیں یہیں گزار کے چلے جائیں، تو کوئی غلطی نہیں آپ اس پر نکال سکتے ہیں. اس کا یہ کہنا صحیح ہے کہ رسول کے اوپر صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہاں سے، وہ بھی انشاءاللہ مزید ثواب کا اجر کا سبب بنے گا. مسجد نبوی میں ایک ہزار کے بجائے یہاں چار دن رہ کر کے، دس دن رہ کر کے وہاں دس ہزار کمائے گا ایک نماز کا، تو یہاں کئی لاکھ ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص، یعنی واضح بات ہے انشاءاللہ اس میں کوئی کھوٹ آپ نہیں پائیں گے، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے، ایک ایک سنت پہ جان چھڑک رہا ہے، اور وہ پیار رسول پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اور یہ سوچے کہ ہم ایک ہزار کے بجائے ایک نماز کی ہم ایک لاکھ کا اجر لینے کے لیے یہی